بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پروگرام کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماج فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک سینئر کمانڈر نے دشمنوں کو ایران کی مسلح افواج کی طاقت کا امتحان نہ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ دشمن ہم سے ٹکرانے کا خرچ برداشت نہیں کر پائے گا. عراق کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی اتحاد کے سارے جنگی فوجی عراق سے نکل جائیں گے. طالبان کی عبوری حکومت نے ڈیورن لائن پر حصار کشی مکمل کرنے کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سمجھوتے کے متعلق پاکستانی وزیر داخلہ کے بیان کو مسترد کر دیا. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک سینئر کمانڈر نے دشمنوں کو ایران کی مسلح افواج کی طاقت کا امتحان نہ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دشمن ہم سے ٹکرانے کا خرچ برداشت نہیں کر پائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد نے خبردار کیا کہ اگر دشمن نے چھوٹی سی بھی غلطی کی تو اسے صحیح وقت اور جگہ پر دندہ شکن جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ اس پر ہماری نگاہیں ہیں, ہم تیار ہیں اور یقینی طور پر ہم اسے شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میجر جنرل غلام علی راشد نے امید ظاہر کی کہ دشمن ہمارے ارادے اور طاقت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو وسیع جنگ کا خرچہ برداشت نہیں کر پائے گا. ایران کے سینئر کمانڈر کی یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ویانا مذاکرات کے دوران صہیونی حکومت نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی ہے. 9 مطابق 29 کی تاریخ ایرانی عوام کے قابل فخر کارناموں کے حامل ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے. ایران میں رائج ہجری شمسی کیلنڈر کی تاریخ 9 مطابق 29 یوم بصیرت کے موقع پر پورے ایران میں اسلامی انقلاب, اسلامی جمہوری نظام اور رہبر انقلاب اسلامی سے اعلان وفاداری کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور ایران کے باشعور عوام ایک بار پھر اسلامی جمہوری نظام اور رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی وفاداری کا بھرپور اعلان کر کے دشمنوں اور ان میں سر فہرست امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرتے ہیں. 11 قبل 2009 میں ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں اور ان میں سر فہرست امریکہ نے ایران کے اندر فتنوں و فساد پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن ایرانی عوام نے دشمنوں کے فتنوں پر گہری نگاہ رکھی اور آخر کار اپنی بھرپور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 29 دسمبر 2009 کو بھرپور طریقے سے پورے ملک میں عظیم الشان ریلیاں اور جلوس نکال کر اسلامی نظام انقلاب اور رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کر کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا اور دشمنوں کے فتنوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ بلا شبہ اگر رہبر انقلاب اسلامی کی عظیم بصیرت و درایت اور عوام کی حمایت و ہوشیاری نہ ہوتی تو ایرانی عوام ولایت فقیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو فتنے کی آگ اتنا جلدی خاموش نہ ہو پاتی۔ مگر اس حساس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کی گناہ قدر تدبیر و بصیرت اور رہنمائی کے نتیجے میں پوری قوم دشمنوں کی جانب سے کھڑے کیے جانے والے فتنے میں گرفتار ہونے سے بچ گئی اور اپنی راہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم رہی۔ قابل ذکر ہے کہ 9 دے مطابق 29 دسمبر 2009 کو ایران کے انقلابی عوام نے سڑکوں پر نکل کر ایران کی اسلامی و انقلابی تاریخ میں اس دن کو یادگار دن بنا دیا اور فتنے کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ اس دن کے بعد اس تاریخ کو یوم بصیرت کا نام دیا گیا اور ہر سال اس موقع پر خاص تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک کے سبھی شہروں میں ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس سال بھی عالمی وبا کرونا کے باعث ملک گیر ریلیوں کا امکان فراہم نہیں ہو سکا ہے۔ سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث عناصر کے خلاف عدالتی کاروائی 2 ماہ کے اندر شروع کر دی جائے گی۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری اور عالمی امور کے ڈائریکٹر کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی قتل کیس کا مقدمہ عراق میں بھی قائم کر دیا گیا اور تہران میں بین الاقوامی امور سے متعلق عوامی اور انقلابی عدالت میں جداگانہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک یعنی ایران اور عراق کی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی اس کیس کے سلسلے میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے عدالتی حکام کی 2 میٹنگیں بغداد اور تہران میں ہو چکی ہیں، جبکہ 3ری میٹنگ عنقریب بغداد میں ہوگی، جس کے بعد فرد جرم تیار کر کے تہران کو کورٹ آف جسٹس کو بھیج دی جائے گی۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ حال ہی میں 300 صفحات پر مشتمل شواہد، جس میں اس قتل کیس میں ملوث تقریباً 70 ملزمان اور مشکوک افراد کے نام بھی شامل تھے، عراق کے محکمہ انصاف کو بھیجی گئی، جبکہ عراق کی جانب سے بھی ملزمان کے بارے میں معلومات ایران کو فراہم کی گئی ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے عالمی امور کے انچارج نے کہا کہ 3 علاقائی ممالک کے علاوہ خطے سے باہر کے 3 دیگر ممالک کے نام بھی شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس قتل کیس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ براہ راست امریکہ نے انجام دیا تھا، لہذا کیس میں نامزد ملزمان کی تعداد زیادہ تعداد بھی امریکیوں کی ہے۔ عراق کی عوام رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اعلان کیا کہ استقامت کے کمانڈروں کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر عراق کے مختلف علاقوں میں 400 تعزیتی اور مذہبی و سماجی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے شعبہ رابط عامہ کے سربراہ مہند القابی نے کہا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوام رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بدھ کے روز سے بغداد میں مختلف خصوصی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ مہند القابی نے کہا کہ عراق کے مختلف علاقوں میں الحشد الشعبی سرکاری و غیر سرکاری اداروں، حسینی موقبوں اور یونیورسٹیوں کی جانب سے 400 سے زیادہ پروگراموں کے انعقاد کا اندراج کیا گیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم کہنا ہے کہ امریکی اتحاد کے سارے جنگی فوجی عراق سے نکل جائیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق سے امریکہ کے جنگی فوجیوں کے نکلنے کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی عراق کے وزیراعظم نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ امریکی اتحاد کے سارے جنگی فوجی عراق سے نکل جائیں گے۔ عراقی وزیراعظم مصطفی القاظمی نے ٹویٹ کیا کہ عالمی اتحاد کے جنگی فوجیوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اور عراق سے اتحادی فوج کے ساز و سامان اور فوجوں کے انخلا کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتائج کے مطابق اتحادی فوجیوں کا کردار مشورتی اور سپورٹر تک محدود ہو گیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے اپنے بیان میں اسی طرح امریکی اتحاد کے رکن ممالک اور اس کے سربراہ، عراق کے پڑوسی ممالک، عراق کے اتحادی اور شریک ممالک کا داعش سے مقابلے کے دعوے پر شکریہ ادا کیا اور تاکید کی کہ عراقی فوجی اپنے ملک کے عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے ڈیورنڈ لائن پر حصار کشی مکمل کرنے کے بارے میں پاکستان افغانستان کے درمیان سمجھوتے کے متعلق پاکستانی وزیر داخلہ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ افغان آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکام نے کہا ہے کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں اسلام آباد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ایسی حالت میں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اتوار کو کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ حصار کشی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ پروجیکٹ طالبان کی عبوری حکومت کے تعاون سے جاری رہے گا۔ یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے بارڈر سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ چند روز قبل صبح کنڑ کے مقامی ذرائع کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے صوبے کے کچھ علاقوں پر راکٹ حملے کیے تھے، اگرچہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، تاہم علاقے کے باشندوں کو نقصان پہنچا تھا۔ افغان خواتین نے امریکہ میں افغانستان کے کرنسی ذخائر منجمد کیے جانے کے خلاف بدھ کو مظاہرہ کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین کے گروہ نے خراب اقتصادی صورتحال، غربت و افلاس اور امریکہ میں افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کے خلاف کابل میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خاتون مظاہرین نے امریکہ سے افغانستان کے تقریباً $10 ارب ریلیز کیے جانے اور عالمی برادری سے افغان عوام کی مدد کی اپیل کی۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان کے تقریباً $10 ارب مسدود کر لیا اور انہیں ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں فجر الصحراء نامی آپریشن کی تفصیلات بیان کی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے صوبہ الجوف کی آزادی کے لیے شروع کیے گئے فجر الصحراء نامی آپریشن کے بارے میں کہا کہ یمن کے مسلح افواج نے صوبہ الجوف میں فجر الصحراء آپریشن انجام دیا اور اس کا مقصد نجران کی سرحد سے لگے علاقوں اور صوبہ الجوف کے باقی بچے علاقوں، خاص طور پر الیتما علاقے کی آزادی تھا اور رقبے کے لحاظ سے صوبے کے زیادہ تر علاقوں کو آزاد کرا لیا گیا جس میں نجران کی سرحد کے شمالی اور مشرقی علاقے بھی شامل ہیں۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہنا تھا کہ صوبہ الجوف میں مسلح افواج کے آپریشن کی ذمہ داری معین ہو چکی تھی اور اس کے بعد متعدد بٹالین نے آپریشن کا آغاز کیا اور کئی طرف سے دشمنوں پر حملے کیے۔ مسلح افواج کے ترجمان کہنا تھا کہ ہمارے فوجی جوانوں نے دشمن کو حیران و پریشان کر دیا، جو زیادہ سے زیادہ جنگجوؤں کو فرنٹ لائن پر بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دفاعی میدان میں ایران کی ترقی و پیش رفت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے ہیں پاکستان اسلام آباد سے ممتاز تجزیہ نگار جناب علی رضا علوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
علی رضا علوی صاحب، جب یہ فوجی مشقیں جاری تھیں گزشتہ پیر سے لے کے جمعے تک 5 روز تک یہ مشترکہ فوجی مشقیں جاری رہیں، تو اس دوران ایران نے واضح طور پر دوست اور پڑوسی ملکوں کے لیے پیغام دیا تھا کہ یہ مشترکہ فوجی مشقیں دوست ملکوں کے لیے عام دوستی اور صلح کا پیغام ہیں اور ان پیغامات کے حامل ہیں، اور ایران نے جب بھی فوجی مشقیں کی ہیں اس نے اپنے دوست ملکوں سے یہی کہا ہے کہ یہ صلح و سلامتی کے لیے، اور ہمارے جو دفاعی تجربات ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں اور آپ جب چاہیں ہمارے دفاعی تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اتنے کھلے دل کے ساتھ ایران فوجی مشقیں کرتا ہے اور ان فوجی مشقوں کا پیغام دوست اور پڑوسی ملکوں کے لیے صلح و امن کا پیغام دیتا ہے، اس کے باوجود پڑوسی ممالک اغیار کے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہیں بعض؟ البتہ
جی، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے فوجی مشقیں کرنا ہر ملک کا اپنا حق ہے، اور ہر ملک جو ہے اپنی فوجی مشقوں کے ذریعے اپنی افواج کو، ان کی ٹریننگ کو چیک کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کو بہتر کرتا ہے، اپنے اسلحے کی صلاحیت کو چیک کرتا ہے، اور اپنے اسلحے کے ساتھ ساتھ جو افسانہ کی بنیاد پر تجربات ہوتے ہیں اور نئی چیزیں جو انڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے میزائل ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹینکس کی صورت میں ہو، چاہے وہ اگر جو بھی باقی چیزیں ہیں وہ شامل ہو رہی ہوں، اور اگر باقی فضائی چیزیں ہوں تو اس میں بھی فضائی مشقیں ہو رہی ہوں، تو وہ سارے ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اپنی صلاحیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ صلاحیت کا اظہار کرنا یہ ایک ہر ملک کا اپنا اس کو دیے گئے قانونی رائٹ کے مطابق اس کے اندر کی بات ہے اور اس میں اس کو حق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق اس کو حق کو استعمال کرے اور لوگوں کو بھی اس میں اور بالکل دونوں مقاصد سیدھے سیدھے ہوتے ہیں. ایک تو یہ دوستوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہماری مسلح افواج جو ہیں سپاہ پاسداران جیسے آپ کی فوج ہے تو وہ جو سپاہ پاسداران جو لوگ ہیں وہ جو نوجوانان ہیں وہ یہ کر سکتے. پھر دوسری سطح پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک مل کر مشقیں کرتے ہیں, وہ بھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ کریں, ان کے جوانان جو ہیں ان کے فوجی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مشقوں سے فائدہ اٹھائیں, ایک دوسرے سے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں. ایران نے ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو پالیسی ہے وہ صلح کلی پہ مبنی ہے اور وہ امن و آشتی کو ہمیشہ فروغ دینے کی بات کرتے ہیں, اور جو بھی ہم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جو بھی کبھی خطابات سنے یا ان کے جو ارشادات ہم دیکھتے ہیں یا ان کا ہمارے پاکستانی میڈیا میں جو بھی چیزیں آتی ہیں یا آپ کے ایرانی میڈیا کو واچ کرتے ہو جو چیزیں سامنے ہیں یا ایرانی صدر کی چیزیں یا ایرانی وزیر خارجہ جو آپ کے جو علی حالانکہ ابھی پچھلے دنوں ادھر پاکستان کی تشریف لائے ہوئے تھے, تو اس جو گفتگو سنائی دیتی ہے اس سے تو ایران کا بڑا واضح موقف ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایران کسی کے ساتھ جو ہے نا خواہ مخواہ کا اس طرح کے معاملات میں آگے نہیں پڑتا اور وہ اختلافات کی طرف نہیں جاتا, وہ جھگڑے کی طرف نہیں جاتا اور وہ معذرت کے ساتھ پنگے کی طرف خواہ مخواہ کسی سے پنگا لینا اس کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ایران ایک صلح کلی کے معاملے کی طرف آگے بڑھ اور لیکن اپنی صلاحیتیں جو ہیں بتاتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ایران جب سے ایران میں انقلاب آیا صہیونی قوتیں شیطانی قوتیں اور جو ہے امریکہ, ہم نے پہلے دیکھا جیسے انقلاب آیا تو فوری طور پر ایک جنگ مسلط کر دی گئی اور اس میں پوری دنیا تھی, عرب بھی اس میں شامل تھے, عجم بھی شامل تھے, امریکہ بھی شامل تھا, استعمار بھی شامل تھا. اس وقت انہوں نے 8 برسوں میں منہ کی کھائی اور استقامت, حالانکہ توجہ یہ تھی, خواہش یہ تھی, اشارے یہ تھے کہ نیا نیا انقلاب آیا ہے اور جو پہلی پہلی فوج ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ نئے نوجوان کیا کر لیں گے کتنا کر لیں گے. تو جس استقامت کے ساتھ ماؤں نے اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے اور قربانیوں کے لیے بھیجا اور جس طرح جس استقامت اور ترقی اپنی تعبیر کے ساتھ یہ پاسداران کھڑے ہوئے, آج تو الحمدللہ ان کی ایک پوری نسل جو ہے اور آگے بڑھ چکی ہے, اس کی کھیپ اور آگے تیار ہو چکی ہے. جو پریشانی ہے وہ بنتی ہے, میں تو ان کو رعایتی نمبر دوں گا کہ جی بالکل آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ ایران کی سپاہ پاسداران نے جس طرح آپ کو ناکو چانے چوائے تھے سارے لوگوں کو مل کے کسی زمانے میں, تو اب تو ان کی استعداد کار اتنی بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب امریکیوں کو خود کہنا پڑ گیا ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے ایسی نہیں ہے جو خالی ہو, کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان کے میزائل پر جہاں وہ اٹیک کرنا چاہیں اس کو نشانہ بنانا چاہیں اور نہ بنا سکیں. تو اسی طرح ہی ہے آپ کے ساتھ, تو یقین
بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھی بتائیں گے کہ شاید ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے کراچی اسٹوڈیو سے راشد احد صاحب جو سینئر تبصرہ نگار ہیں. السلام علیکم جناب راشد احد صاحب, میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے.
بہت شکریہ راشد احد صاحب. یہ مشترکہ فوجی مشقیں جو ایران نے پیغمبر اعظم 17 کے نام سے کی ہیں ایک ایسے وقت انجام پائی ہیں جب غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے واشگاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے اجازت مل گئی, ہم نے امریکہ کی ساتھ ہم آہنگی کر لیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ پہلی بار اس طرح کی دھمکی نہیں تھی اسرائیل کی طرف سے, لیکن اس طرح سے کھل کے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں, ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے, تو وہ تیاری کہاں ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟
جناب وہ تیاری کیا انہوں نے تو یہ بات جاگر کے باپ یونائٹڈ عرب امارات میں کہی تھی, متحدہ عرب امارات کے لیڈر سے ملتے ہوئے بات کہی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے اپنی فوج کو آرڈر دے دیا ہے کہ وہ تیار رہیں ایران پر اسٹرائک کے لیے, لیکن ظاہر ہے سب انٹیٹی اور ہالو تھریٹ تھے, یہ پوکھری دھمکیاں تھیں اور وہ ہوا ہو گئی اسی طرح. اب کچھ نہیں بن رہا ہے, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انکمنگ جو وہاں ڈیفنس فورسز کے جو کمانڈر ہونے والے ہیں انکمنگ, یعنی اپریل 2022 میں وہ چارج سنبھالیں گے تومر بار. اب ان کی اب ذرا دیکھیے ریٹرکس, شولہ بیانیہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل ہم ایران پر اٹیک کرنے کے لیے اگر چاہیں, اگر ضرورت پڑی تو ہم دوسرے یعنی اتنا جلدی کر سکتے ہیں گویا کہ کل ہم کر سکتے ہیں, آنے والے کل میں کر سکتے ہیں, جبکہ یہ صاحب خود ابھی تک یعنی کمانڈ سنبھالا بھی نہیں ہے اور 2022 کے اپریل میں سنا ہے. تو اب ایسی چیزوں کو یعنی کہ ایسی شولہ بیانی اور اس طرح کی بڑکے مارنے میں تو کوئی جاتا نہیں, ان کا خرچ جاتا نہیں, یہ ان کے بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کا جو پشتوانا تھا اس کی جو یعنی کہ بنایا ہوا اس کا جو بنایا ہوا سیاسی دنیا کا سیاسی نظام تھا, عالمی نظام تھا, فوجی نظام تھا, وہ ان کی پشت پناہی میں بہت زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اس طرح کی بہتی باتیں ان سے ملیں گی. جو کچھ ابھی ڈیمونا کے حوالے سے آپ کے رپورٹ میں لکھی سیمولیشن کا انہوں نے کیا, تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زاویوں کے سر سے یعنی رخ بدل دیں گے میزائل کا تو آپ اسی طرح تباہ ہو جائے گا. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہائپوتھیٹیکل تھا, انہوں نے پورا تیار کیا تھا ڈیمونا کا ہائپوتھیٹیکل ٹارگیٹ, فرضی ایک ٹارگیٹ تیار کیا تھا, لیکن اس کو اتنا ایکوریسی اور پریسیزن کے ساتھ مارا کہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی اور خود اسرائیل بھی دیکھ رہا تھا. اب اس کا صرف رخ بدلنے کی دیر ہے کہ اس کا رخ اسرائیل کی طرف بڑا کہ ہائپوتھیٹیکل ٹارگیٹ کی طرف کریں, اسرائیل کی طرف کر دیں گے,
ڈیمونا
کی طرف کر دیں گے,
وہ تباہ ہو جائے گا. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران نے مختلف شعبوں اور خاص طور پر دفاعی شعبوں میں ترقی و پیش رفت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر عزم ہو اور ارادہ ہو تو بڑی سے بڑی دھمکیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور بڑی سے بڑی ترقی اور اہم پیش رفت کی جا سکتی ہے, جس کا منہ بولتا وہ ثبوت یہی تازہ ترین پیامبر اعظم فوجی مشقیں ہیں, جس نے ظاہر ہے کہ دشمنوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. ہے مقام ادب جھکا لو دل, ہے مقام ادب جھکا لو دل. یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں.
اور ناظرین, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 33 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ,
اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئی اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بحث کی تھی جو مسحقہ خیز لہجے میں کہتے تھے, ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا ہے اور اس کے رونما ہونے پر وہم و گمان بھی نہیں رکھتے. اب یہ آیت کریمہ ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتی ہے, جس دن قیامت رونما ہوگی اس دن ان کے نامۂ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا, تو وہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی امور ان لوگوں نے دنیا میں انجام دیے ہیں وہ سب کے سب ان میں تحریر ہے جو ناقابل انکار ہیں. جس وقت ان کے برے کام ان کی نظروں کے سامنے واضح و مجسم ہو کر آئیں گے, اس وقت متوجہ ہوں گے کہ جس چیز کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے آج انہیں اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہے اور اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت انسانوں کے امور کے ظاہر ہونے کا دن اور ان کے برے اعمال کے اثرات مرتب ہونے کا دن ہے. انسانوں پر لازم ہے کہ اسلامی تعلیمات اور الہی احکام کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ یہ ہماری روش ایک دن ہمیں ضرور نقصان پہنچائے گی۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 34 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ،
اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سامعین، قرآنی تعلیمات میں اگر فطری طور پر انسان کوئی چیز بھولنے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکا ہے تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ انسان فطری طور پر بعض امور کو بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے، لیکن اگر انسان بے توجہی اور سہل انگاری کی بنا پر حکم خدا کو نہیں بجا لایا ہے تو سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ بھول نہیں ہے بلکہ فراموشی کے حوالے کرنا ہے۔ بعض افراد قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں قیامت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس طرح سے اپنے امور انجام دیتے ہیں گویا قیامت کو ایک دم بھول ہی گئے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے افراد کو ان کے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے سزا دی جائے گی، اور خداوند عالم ان سے اس طرح پیش آئے گا گویا انہیں بھول گیا ہے اور اپنی رحمت بے کراں سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ البتہ پروردگار عالم جیسا رحیم و کریم اور مہربان کسی کو فراموش کر دے اور اپنے تمام الطاف سے محروم کر دے تو یہ اس انسان کے لیے نہایت ہی زیادہ خطرناک اور جانکا ہے۔ آخر میں آیت کریمہ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت پر یقین نہ رکھے اور اسے فراموشی کے حوالے کر دے تو قیامت کے دن ان سے فراموش شدہ افراد کی طرح حساب کیا جائے گا اور خداوند عالم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ صرف قیامت پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مومن انسان کو ہمیشہ اور ہر حال میں قیامت کو یاد رکھنا چاہیے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 35 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔
یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق بنایا تھا اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا، تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس آیت میں دوزخ میں جانے کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک دنیا سے وابستگی، دوسرے آیات الہیہ کا مذاق اڑانا۔ در حقیقت دنیا سے بہت شدت کے ساتھ وابستگی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان موت کے بعد کی دنیا یعنی قیامت آخرت کا انکار کر دے تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی اور لذات دنیا کو حاصل کر لے۔ یہ افراد ان لوگوں کے مقابلے میں جو انہیں دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں، کون شخص یہ خبر لے کر آیا ہے جو تم ہمیں اس سے ڈراتے ہو؟ کیسی جنت، کون سا جہنم؟ یہ سب کے سب جھوٹے وعدے ہیں، نقد کو لے لو، ادھار کو چھوڑ دو، یعنی دنیا میں موج مستی کرو اور آخرت کی فکر نہ کرو۔ یہ بات واضح و روشن ہے کہ ایسے افراد اور ایسی فکر رکھنے والے توبہ اور خدا کی بارگاہ میں پلٹنے والے نہیں ہیں اور ایسی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن جہنم سے رہائی نہیں پائیں گے اور ان کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا تاکہ جہنم سے نجات حاصل کر سکیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے بری عاقبت میں گرفتار ہونے کی وجہ دنیا سے وابستگی اور اس کی دولت و ثروت، قدرت و طاقت اور لذتوں سے بہرہ مند ہونا ہے۔ خداوند عالم نے تمام بندوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے اور عذر و بہانہ پیش کرنے کی تمام راہوں کو بند کر دیا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 36ویں اور 37ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
ساری ہم اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین میں بزرگی اور کبریائی ہے، اور وہی صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ سامعین، یہ سورہ جاثیہ کی آخری آیتیں ہیں جس میں کائنات میں خداوند عالم کی عظمت و رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، با عظمت آسمانوں اور لامتناہی کہکشاؤں میں کائنات کے امور کی تدبیر خداوند عالم کے دستے قدرت میں ہے، چنانچہ زمین اور اہل زمین کے امور کی تدبیر کہ جو اس عظیم کائنات میں بہت ہی ناچیز شمار ہوتی ہے، خداوند عالم کے ذریعے جاری و ساری رہتی ہے۔ پروردگار عالم اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی قدرت اور اپنے علم اور مستحکم حکمت کے ذریعے کائنات کے امور کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ خداوند عالم کی صحیح معرفت و شناخت اور کائنات میں اس کی ہستی اور مقام و منزلت کو پہچانے، اور فطری طور پر یہ معرفت اس کی تعریف و تمجید پر منتج ہوگی، کیونکہ ہر طرح کی خیر و نیکی خداوند عالم کے دستے قدرت میں ہے اور تمام حمد و ثنا اور تعریفیں اس کی طرف پلٹتی ہیں۔ سامعین، آخری آیت میں اس جانب اشارہ ہوا ہے کہ خداوند عالم کی عظمت کے آثار پورے آسمانوں اور سراسر زمین اور پوری کائنات پر واضح و آشکار ہیں، اور زمین و آسمان پر صرف اور صرف وہی بزرگ و برتر ہے۔
سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام ایک خدا کے ذریعے جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں زمین و آسمان یا مختلف موجودات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزت و قدرت ایسی صورت میں کارساز ہوگی کہ جب وہ علم و حکمت کے پرتوں میں ہوگی۔ خداوند عالم کی عبادت اس کی صحیح معرفت کے ذریعے ہی حاصل ہوگی، اور صرف وہی ہے جو عظمت و بلندی اور لائق حمد و ستائش ہے۔
سامعین، اس پروگرام میں سورہ جاثیہ کی تفسیر و شرح کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم سورہ احقاف کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے،
ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 دی ماہ 25 جمادی الاول اور 30 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس جمادی الاول 643 ہجری قمری کو موجودہ شام کے شہر حلب میں عرب عالم و ادیب ابن یعیش کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حلب، موصل اور دمشق میں حدیث و نحو کی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن یعیش نے بہت سے شاگرد تیار کیے، جن میں سے ہر ایک اپنے دور کی اہم شخصیات کی صف میں شامل ہوا، اور ان میں 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مورخ اور ادیب ابن خلقان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تیس دسمبر 1835 عیسوی کو امریکی مصنف مارک ٹوین پیدا ہوئے۔ وہ تصنیف کا کام شروع کرنے سے قبل ایک پریس میں کام کرتے تھے، لیکن تصنیف کے کام سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ مارک ٹوین نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھی۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو گئے، اور اسی حالت میں 1910 عیسوی میں بستر علالت پر ان کا انتقال ہوا۔ تیس دسمبر 1947 عیسوی کو دو صہیونی تنظیموں کے مسلح دہشت گردوں نے فلسطین کے قصبے بلد الشیخ میں ایک مشترکہ کارروائی انجام دی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور 60 فلسطینی اپنے گھروں کے اندر شہید ہو گئے۔ اسی روز ایرگون نامی صہیونیوں کے ایک اور دہشت گرد گروہ نے دو مزید کارروائیاں انجام دیتے ہوئے فلسطینیوں پر بموں سے حملے کیے، جس سے 17 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ 1947 عیسوی کے اواخر اور 1948 عیسوی کے اوائل میں صہیونیوں نے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے، جن کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا اور مئی 1948 عیسوی میں غاصب صہیونی حکومت کے قیام کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ تیس دسمبر 1944 عیسوی کو معروف فرانسیسی ادیب و مصنف رومین رولان کا انتقال ہوا۔ وہ 1866 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ رومین رولان نے ناولوں اور ڈراموں کے علاوہ دنیا کی اہم و مشہور شخصیات کے حالات زندگی بھی لکھے ہیں۔ جن شخصیات کے حالات زندگی انہوں نے لکھے ہیں ان میں ٹالسٹائی، مائیکل اینج اور بیتھون شامل ہیں۔ رومین رولان کو 1915 عیسوی میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ نو دے 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کی ناکامی کے بعد شاہ نے شاپور بختیار کو وزیراعظم مقرر کر دیا۔ شاہ ایران اور امریکہ کو امید تھی کہ شاپور بختیار قوم پرستانہ نعروں اور نام نہاد اصلاح پسند پالیسیوں کے ذریعے ایرانی عوام کو انقلاب جاری رکھنے سے روک لے گا، لیکن ایرانی عوام نے جو امریکہ اور شاہ کی حکومت کی نیرنگیوں سے آگاہ تھے شاپور بختیار کی مخالفت شروع کر دی اور اسے ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک بیان میں بختیار کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ نو دے سن 1388 ہجری شمسی کو تہران اور ایران کے کئی دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانیوں نے سڑکوں پر ہونے والی بد امنی اور مغربی حکومتوں کی طرف سے اس بد امنی کی حمایت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ 22 خرداد سن 1388 ہجری شمسی مطابق 12 جون سن 2009 عیسوی کو ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست خوردہ دو امیدواروں نے انتخابی نتائج پر احتجاج کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہی مسئلہ اور ان دونوں شکست خوردہ صدارتی امیدواروں کی حمایت پر مبنی غیر ملکی مداخلت تہران میں کئی مہینے کی بدامنی کا سبب بنی۔ عوام نے امن و سلامتی کے تحفظ کی خاطر اس بدامنی پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، لیکن جب بدامنی پھیلانے والوں نے غیر ملکی عناصر کے اشاروں پر 10 محرم الحرام یعنی عاشور کے دن مذہبی مقدسات کی بے حرمتی کی تو عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس بے حرمتی اور بد امنی نیز مغربی حکومتوں کی مداخلت کے خلاف ایرانی عوام نے 9 دیما سن 1388 ہجری شمسی کو عظیم ریلی نکالی اور بد امنی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس عظیم عوامی ریلی نے ثابت کر دیا کہ مغربی پروپیگنڈے کے خلاف ایرانی عوام کی بھاری اکثریت صدارتی انتخابات کے نتائج کو صحیح مانتی اور اپنے ملک کے داخلی امور میں اغیار کی مداخلت کی مذمت کرتی ہے۔ مذکورہ ریلی کے بعد بد امنی ختم ہو گئی اور 9 دیما کو یوم بصیرت کے طور پر منایا جانے لگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.